الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الحق و هو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. بابا زبولن صلوات پڑے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد عظیم اور مقصد حیات کے لیے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے بے گناہ کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یا زمین پر فساد کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو آدمیت کو قتل کر دیا. قرآن وہی آپ کے پاس ہے جو دوسرے مسلمانوں کے پاس ہے، یہ قرآن وہی ہے جو علی کے پاس بھی تھا اور خوارج کے پاس بھی تھا. لیکن فرق کیا ہے کہ ایک انسان قرآن کو پڑھ کے مومن بن جاتا ہے اور ایک انسان اسی قرآن کو روزانہ پڑھتا ہے لیکن اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. یہی وہ نماز ہے جس میں سورہ حمد شیعوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے. یعنی اگر میرے آقا حسین نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ جملے کہہ رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور اگر لشکر یزید میں کوئی یزیدی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کے ہونے کے بعد انسان جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو وہ صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلے, اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو اگر انسان کے وجود میں ہوں, چاہے انسان پوری زندگی اپنی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا رہے لیکن پھر بھی صراط مستقیم سے بہت دور ہے. اللہ نے بندوں سے الفاظ کے ذریعے سے کلام کیا, یعنی خود نہ کبھی آیا نہ ہم نے آج تک خدا کی آواز کو سنا. اگر ہمیں خدا کو سمجھنا ہے تو ان الفاظ کو سمجھنا ہوگا جن الفاظ کے ذریعے خدا اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. یہی آیت قرآنی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ایک انسان کو قتل کیا یا زمین پہ فساد پھیلایا گویا اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. زندہ مثال ہے, مثلا امریکہ نے شہید قاسم سلیمانی کو قتل کیا, شہید کیا, تو ظاہراً تو پوری انسانیت نہیں مری, انسانیت بھی زندہ ہے, لوگ اپنی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں. یا دوسری طرف فرمایا من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. بھائی ایک انسان کو زندگی دینے سے ہم تو پوری انسانیت کو زندہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے, یا ایک انسان کو قتل کرنے سے ہم تو پوری انسانیت کو مرتا ہوا نہیں دیکھ رہے. تو اس کا مطلب قرآن کے الفاظ بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. کہیں پر فرمایا من ہاتھ ہی, جو دنیا میں عما اور اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا. ہاں تو اس کا مطلب جو دنیا میں نابینا ہے کہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. یا اللہ کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر آئے, اسی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہابیت نے کہہ دیا کہ اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے, اللہ پاؤں بھی رکھتا ہے, اللہ جسم بھی رکھتا ہے. یعنی اگر خدا کو سمجھنا ہے تو الفاظ قرآن کو سمجھنا ہوگا, اگر خدا کو سمجھنا ہے تو قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ وہ اسی لینگویج میں اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے. اگر مجھے وہ لینگویج ہی نہ آتی ہو, اگر اس کے مفاہیم بھی نہ آتے ہوں, اسی لیے تشیع میں امامت کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ نبی کا کام تھا تنزیل اور اہل بیت کا کام تھا تعویل. نبی کا کام تھا کفر سے اسلام تک لانا اور اہل بیت کا کام تھا اسلام سے ایمان کی منزل پر لانا. کئی مجالس اسلامک سویلائزیشن کے ٹاپک میں بات میں کر چکا, نیٹ پہ موجود ہیں, اس میں ہم نے یہی کہا کہ رسول خدا فرماتے ہیں نعل بالنعل, وہ چیزیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئیں نعل بالنعل ہو بہو وہی چیزیں میری امت کے ساتھ ہوں گی. انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا, انہوں نے علی ابن ابی طالب کا انکار کیا. سیدہ کی شہادت اس انکار کی ابتدا ہے. اب سوال یہ ہے اس امت نے انکار کیا تو کیوں کیا, ایک الگ بحث ہے, لیکن پہلے اس قرآن کی آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا مطلب اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. دیکھیے خدا کے نزدیک قتل جسم اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا قتل روح اہمیت رکھتا ہے. ایک انسان ہے کسی انسان کو گولی مار کے قتل کر دیتا ہے, یہ قتل نفس ہے, قتل جسم ہے, اس کا جسم مر جاتا ہے. مثلا قاسم سلیمانی کا جسم سے کچھ بھی نہ بچا, ایک ہاتھ بچا. بہت سارے ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کے جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں بچتا. ایک قاتل جسم ہے, ایک قاتل قلب ہے, قاتل روح ہے. کیا مطلب, فرمایا ایک قتل ہے جسم کا قتل, انسان مر گیا آپ نے دفن کر دیا وہ چیز ختم ہو گئی, لیکن خدا فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک انسان وہ ہے جو ایک فساد کی جڑ کو ایسا پیدا کرتا ہے کہ وہ جڑ پورے معاشرے کو پریکٹیکلی تباہ کر دیتی ہے، یہ ہے قتل انسانیت۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی مسلم معاشرے میں شراب نوشی کو عام کر دیا، یہ قتل ہے تمام انسانیت کا۔ اسی قتل کو روکنے کے لیے امام حسین کربلا تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا اس زمانے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اس زمانے کے لوگ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا اس زمانے کے لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے تھے؟ اگر حج نہ کرتے تو امام حسین تو حج میں ہی موجود تھے جہاں پہ اپنے حج کو عمرے میں بدلا۔ اس کا مطلب وہ معاشرہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ معاشرہ حج بھی کرتا تھا، وہ معاشرہ مسجدوں میں بھی جاتا تھا، وہ معاشرہ شبہ قدر بھی مناتا تھا، وہ معاشرہ عبادت بھی کرتا تھا۔ ایک ہی فرق تھا اس معاشرے میں، وہ یہ تھا کہ اگر معاشرے میں معاشرتی قتل ہو رہا تھا، کوئی اس قتل کو روکنے والا نہیں تھا۔ یہ زندہ قوموں کی مثالیں ہوتی ہیں جو معاشرتی قتل کو روکتی ہیں۔ یعنی امام دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت کا حاکم اور شراب پی رہا ہے، ایک وقت کا حاکم اور زنا میں مبتلا ہے، ایک وقت کا حاکم علل اعلان شریعت پروردگار عالم کو پامال کر رہا ہے، اور معاشرہ مردہ ہے اور سویا ہوا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تبھی ہم فرماتے ہیں اشہد انک امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ گواہی ہم اسی لیے دیتے ہیں، امر بالمعروف ایک گلی کا نام نہیں ہے، امر بالمعروف ایک معاشرے کی اصلاح کا نام ہے۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں کوئی فساد پھیلاتا ہے، یہ قاتل روح انسانیت ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے۔ جب آیت اللہ مصباح یزدی سے پوچھا گیا قبلہ بہترین علم کون سا ہے، انہوں نے کہا دیکھو جب تم جوان ہوتے ہو مختلف علوم کے پیچھے جاتے ہو، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں، کوئی کہتا ہے میں کیا بنوں، لیکن فرمایا جب اس علم کے پیچھے جاتے ہو کتنے سال لگتے ہیں؟ مثلا کوئی ڈاکٹر بنے گا 10 سال 12 سال 15 سال اسے لگیں گے۔ اچھا اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اسے ملے گا کیا؟ وہ یہی سوچ کے جاتا ہے اس میں مال زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ اچھا کتنے سال کمائے گا؟ 60 ایئرس تک ڈاکٹر رہے گا، 70 ایئرس تک ڈاکٹر رہے گا۔ اس نے کمایا مثلا منتھلی بہت کما لے $5,000 کما لے گا، $10,000 کما لے گا، زندگی کونجی کمائی جمع کر دے 2-3-4-5 کروڑ اس نے کما لیے۔ اچھا یہ ڈاکٹر بننے کے بعد کرتا کیا ہے؟ مثلا ایک مریض آیا، اس نے کسی کو کینسر سے نجات دی، جب یہ کینسر سے نجات پا لے گا یہ کتنے سال زندہ رہے گا؟ میکسیمم اگر میں کاؤنٹ کر لوں تو 100 ایئر زندہ رہے گا، 100 سال اس نے کسی کو زندگی دی۔ لیکن کیا ڈاکٹر کو یہ پتہ ہے جسے میں بچا رہا ہوں یہ بچنے کے بعد کسی کو قتل نہیں کرے گا؟ کوئی صدام جیسے کو بچا لیا، اس کی جان کو بچا لیا، اور اس نے بچنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ کسی ٹرمپ جیسے خبیث کو اس نے بچا لیا، وہ تو ڈاکٹر ہے، اس کا کام صرف جسم کو شفا دینا ہے، اس کا روح سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس نے بچانے کے بعد اس کو یہ یقین اور 100% یقین ہے بھی نہیں کہ وہ بچنے کے بعد کہیں جا کر قتل نہ کر دے۔ لیکن فرما ایک ہے علم الہی، جو انبیاء کا کردار تھا، جو اہل بیت کا کام تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کام تھا، ان کا کام کیا تھا؟ جسم کو نہیں بلکہ انسان کی روح کو بچانا۔ اب یہاں پہ سمجھ آتا ہے فکأنما احیا الناس جمیعا کا مطلب کیا ہے۔ یعنی جب وہ کسی کی روح کو بچا لیتے ہیں، کسی ایک انسان کو حور بنا لیتے ہیں، اس کو صرف دنیا کی 100 سال کی زندگی نہیں دیتے بلکہ ابدی زندگی عطا کر دیتے ہیں، بلکہ ہزاروں کروڑوں انلمیٹڈ لائف اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کسی نے کسی کو گمراہ کر دیا، او فساد فی الارض، زمین پر ایک ایسا فساد کھڑا کر دیا، اس کی کون سی زندگی کو تباہ کر دیا جہاں پہ اسے ابدیت کی زندگی ملنی تھی، جہاں پہ کروڑوں سالوں کے لیے اسے خوشی اور راحت ملنی تھی، وہ اس کی زندگی تباہ کر دی۔ تو بہترین کام، افضل ترین کام جو اہل بیت کرنے آئے، جو سیدہ نے کیا، مولا علی سے لے کے ہمارے 12 امام اور علماء نے کیا، وہ یہ کام تھا کہ معاشرے کو ایسا بنا دو، معاشرے میں فساد نہ ہو، معاشرے میں گناہ نہ ہو۔ معاشرے کی جب آپ اصلاح کرتے ہیں، جب ایک سوسائٹی کی آپ اصلاح کرتے ہیں، اور وہ جب سوسائٹی بن جاتی ہے، تو آپ پریکٹیکلی کہہ سکتے ہیں یہ وہ سوسائٹی ہے جو واقعا اور حقیقتا امام زمانہ کا انتظار کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو انسان کو سوسائٹی بنانی چاہیے کہ جب امام زمانہ کے ظہور کی علائم میں آتا ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا اور حکومت امام زمانہ قائم ہو جائے گی اور نافذ ہو جائے گی، اس حکومت میں فرمایا کوئی بچہ زانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی شرابی پیدا نہیں ہوگا، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو امام لگائیں گے اور اس کے بعد کوئی گنہگار پیدا نہیں ہوگا. اور میں نے یہ کئی مجالس میں کہا کہ حضرت نوح خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میری قوم پر عذاب نازل کر, اور ایسا عذاب نازل کر اس قوم کا ایک بچہ بھی بچ نہ پائے. تو اللہ کی آواز آتی ہے کہ نوح کیوں ایسا عذاب نازل کروں, کہ خدا ہزار سال گزر گئے اس قوم پہ تبلیغ کر رہا ہوں لیکن ان کا اپنا بچہ بھی اس سوسائٹی سے افیکٹڈ تھا. انہوں نے کہا خدا اب اس قوم میں جو بھی پیدا ہوگا وہ موحد پیدا نہیں ہوگا, جو بھی اس سوسائٹی میں بڑا ہوگا وہ مشرک بڑا ہوگا, بت پرست بڑا ہوگا, لہذا اس سوسائٹی کے اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک وہ سوسائٹی ہے جس کی بد دعا نوح دے رہے ہیں, ایک یہ سوسائٹی ہے جو امام زمانہ آ کر کریٹ کریں گے, جس سوسائٹی میں جو بھی پیدا ہوگا وہ نیک و صالح پیدا ہوگا. یقیناً امام زمانہ کی سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہوگی, ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس معاشرے میں جب بچے بڑے ہوں گے, دیکھیے گھر کا معاشرہ ہے, ایک روڈ کا معاشرہ ہے, ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک جس محلے میں بچہ رہتا ہے, اگر وہ ساری عادتیں اور صفات اس معاشرے میں آ جائے تو اس معاشرے میں جب بچہ پیدا ہو, کربلا کا معاشرہ دیکھ لیجئے, کوفے کا معاشرہ دیکھ لیجئے, مدینے کا معاشرہ دیکھ لیجئے, یہ معاشرہ ہے جو لوگوں کے وجود میں سوچ ڈالتا ہے. ایسا کیا تھا ان لوگوں میں کہ 70 دن کا فاصلہ نہیں ہے رسول خدا میں اور جناب زہرا کے گھر پہ حملے کرنے میں, یعنی 70 دن میں ان لوگوں کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے سیدہ کے گھر پہ حملہ کر دیا؟ یہ کوفے کے معاشرے کو ہوا کیا تھا کہ خط لکھنے والے خود تھے اور خود حسین ابن علی کے مقابلے میں چلے جاتے ہیں. تو جب تک ہم معاشرے کو نہیں سمجھیں گے, وہی معاشرہ ہے جو شمر کو جنم دیتا ہے, وہی معاشرہ ہے جو یزید کو جنم دیتا ہے, اور ایک ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں علی اکبر پیدا ہوتے ہیں, جس معاشرے میں عباس پیدا ہوتے ہیں. وہ کون سا ماحول تھا جو امام حسین نے بنایا کہ اس ماحول میں قاسم جیسے جوان بیٹے پیدا ہوتے ہیں, جس معاشرے میں علی اکبر جیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو اگر ہم نے ایسا معاشرہ کریٹ کر دیا اور اپنے بچوں کو اور اولادوں کو اس غلیظ معاشرے سے نہ بچایا تو یہ آفتیں ہمارے وجود میں بھی آ سکتی ہیں, لیکن اگر ہم نے حسینی معاشرہ بنا دیا تو ہمارے بچے بھی ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جیسے حسین کے گھر میں پیدا ہوتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بہت بڑا سوال جو امت مسلمہ سے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 13 ایئرز 13 سال رسول خدا نے مکے میں تبلیغ کی, کتنے لوگ مسلم بنے اس مکے میں؟ تاریخ لکھتی ہے 50 سے 60 لوگ. کتنے سالوں میں؟ 13 سالوں میں. یعنی آپ کسی مولوی کو بھی کسی سوسائٹی میں بھیج دیں اور وہ 13 سال لگاتار تبلیغ کرے تو شاید اس سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا مومن ہو جائیں. اس کا مطلب وہ بہت سخت اور عجیب معاشرہ تھا جن کے دلوں پر اتنی قساوت تھی کہ رسالت رسول خدا جیسے شخص ان کے اوپر تبلیغ کر رہے تھے لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا. جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں, جس راستے سے چلتے تھے اس راستے پہ بنی امیہ کے لوگ کانٹے پھینک دیتے تھے, کبھی وہ غلاظت اور گندگی جو حیوان کے پیٹ سے نکلتی ہے وہ رسول خدا کے سر پہ پھینکی جاتی تھی. اچھا یہ مکے والے تھے کون؟ کوئی غیر تھے؟ وہی قرشی, نبی کے اپنے چچا, اپنے رشتہ دار برداشت نہیں کر رہے. لیکن ایک مرتبہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہ صورتحال مدینے کے لوگوں کی ہے. وہ خط بھیجتے ہیں کہ اے محمد تو ہمارے پاس آ جا. وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, جن کے درمیان رسول پیدا ہوئے, جن کے بیچ میں رسول بڑے ہوئے, جو خود کہتے تھے یہ امین ہے, جو خود کہتے تھے یہ زبان کا صادق اور سچا ہے, جنہوں نے بچپن سے رسول خدا کو بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہو, جو اس کے کردار سے آشنا ہوں, جو اس کے رشتہ دار ہوں, جن کا رسول خدا کے ساتھ خونی رشتہ ہو, وہ اس کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن کسی اور سٹی سے پیغام آتا ہے آپ آ جائیے ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں. بن دیکھے کبھی انہوں نے فزیکل رسول خدا کو نہیں دیکھا, کبھی سامنے جا کر رسول خدا کی باتوں کو نہیں سنا, لیکن کسی اور شہر سے. یعنی میں 13 سال کراچی میں تبلیغ کرتا رہوں, اب ایسا تو نہیں کہ سوشل میڈیا اور فیس بک ہو کہ لوگ اس کی کلپ بھی دیکھیں. بالکل الگ تھلگ معاشرہ ہے, وہ بھی بت پرست یہ بھی بت پرست, لیکن مکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, مدینے والے پیغام بھیجتے ہیں اور میسج بھیجتے ہیں رسول خدا آ جائیے ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور نبی ہجرت کر کے جاتے ہیں,
اور اتنے سخت حالات ہیں کہ رات کو 12 قبیلے جمع ہوتے ہیں رسول خدا کے قتل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنی پڑتی ہے اور اس معاشرے میں جا کر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں اور وہیں سے جا کر، اور یہی مدینے کا معاشرہ جس نے بلایا بغیر دیکھے اور رسول خدا کو بٹھایا اور حکومت نافذ کروائی، اسی معاشرے میں سیدہ کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، یہی معاشرہ اسی نبی کو جس کو دعوت دی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس معاشرے نے دعوت کیوں دی؟ جب مکے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یہ لوگ ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تک ہم تاریخ کو سنسیئر ہو کے پڑھیں گے نہیں، 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ کتاب آئی مسلمانوں کے لیے لیکن ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ حمد کے بعد سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، ذکر کس کا ہے؟ یہ کس کا بچڑا ہے؟ یہ کس کی بھینس ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے۔ آل عمران اٹھا لیجئے، قوم ہود، قوم سمود، جناب یوسف کا واقعہ، یہ تمام تر واقعات کس کے ہیں؟ بنی اسرائیل کے ہیں۔ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ خدا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اے خدا، تو مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہے لیکن قصے بنی اسرائیل کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن بتانا چاہتا ہے کہ سمجھو جو عذاب اور جس کی وجہ سے میں نے ان قوموں پہ عذاب نازل کیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو وہی عادتیں اور وہی صفات تمہارے وجود میں آئیں اور وہی عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں باقی ہے، مدینے والوں نے کیوں رسول کو ایکسیپٹ کیا؟ مکے والوں نے کیوں ایکسیپٹ نہ کیا؟ آج تک کوئی اہل سنت کا عالم اس پہ گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا، کیوں؟ کرے گا تو کڑیاں کہیں سے کہیں جا کر ملیں گی۔ اس کی وجہ ایک تھی، کیونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے، مکے میں یہودی نہیں رہتے تھے۔ تین بڑے قبیلے، قبیلہ بنی نذیر، قبیلہ بنی قینقاع، یہ تین قبیلے کہاں پہ رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ پڑھے لکھے، جن کو ارحاب کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے مولاناز کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ مدینے والوں کا یہودیوں سے بڑا آنا جانا تھا، یہ بارہا بنی اسرائیل کے قصے ان کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی یوسف کا واقعہ سناتے تھے، کبھی عیسیٰ کا واقعہ، کبھی موسیٰ کا واقعہ سناتے تھے، اور بشارت دیتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس کے وجود میں یہ صفت ہوں گی، جس کی یہ نشانیاں ہوں گی، جس کے وجود میں یہ ساری علائم پائی جائیں گی۔ یہ بچپن سے سن سن کے بڑے ہوئے تھے، اچانک کسی نے قیام کیا، انہوں نے جا کر وہی نشانیاں دیکھیں۔ فرمایا یہودی جو جو کہتے تھے وہی وہی نشانیاں اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں، اور یہودیوں پر اتنا ان کو یقین تھا اور بلیف تھا، جو کہتے تھے اس کو مانتے تھے۔ یہ اپنے لوگوں کو مکے بھیجتے تھے، جا کر دیکھ کر آؤ جو یہودیوں نے کہا صحیح کہا کہ نہیں کہا، کہاں واقعا جو جو نشانیں یہودیوں نے بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں محمد میں اور احمد میں پائی جاتی ہیں۔ تبھی انہوں نے خط لکھے۔ یہودی معاشرے کا مدینے والوں پر بڑا اثر تھا۔ آج وقت کم ہے، کل کی مجلس میں میں کچھ حوالے جات بھی آپ کو دوں گا اہل سنت کی کتابوں سے، کہ کتنا خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے وجود میں اثر تھا۔ یہ یہودیوں کی محفلوں میں جاتے تھے، یہ ان کی مسجدوں میں جاتے تھے، اور وہ کون سے یہودی تھے جو بعد میں مسلمان بنے؟ 100 سال کے لیے حدیث کو نقل کرنا منع تھا، اگر کوئی حدیث کو نقل کرتا اسے 100 کوڑے مارے جاتے۔ لیکن وہ کون سے لوگ تھے جن کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت تھی، حدیث پڑھنے کی اجازت تھی؟ کعب الاحبار کون تھا؟ یہودی تھا، وہ مسلمان بنا، اس کو اجازت تھی، یہ جمعے کے خطبوں سے پہلے ممبر پہ آتا تھا، اور کون سے قصے سناتا تھا؟ بنی اسرائیل کے قصے سناتا تھا، یہ ابو جہل کون تھا؟ یہ تمام تر واقعہ جب آپ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ کون تھا؟ ابو ہریرہ پہلے یہودی تھا، یہ بعد میں مسلمان بنا۔ 4 ایسے شخصیات ہیں جو یہودی تھی اور بعد میں مسلم بنی، انہی کو اجازت تھی ممبر پہ جانے کی، انہی کو اجازت تھی حدیث نقل کرنے کی۔ کہ ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں نقل کی کہ جناب عائشہ کی آواز بلند ہوئی کہ ابو ہریرہ میں رسول کے ساتھ رہتی تھی، میں نے یہ باتیں نہیں سنی، اور جو جو رسول کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم رسول کے ساتھ کبھی اکیلے رہے ہو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اگر نبی کوئی بات کرتے وہ 3 لوگ بھی سن لیتے، وہ 2 لوگ بھی سن لیتے، تم نے کہاں سے سنی ہے؟ اس نے بڑا توہین آمیز جملہ کہا نبی کی زوجہ کو کہ اگر آج کوئی ہم میں سے کہے اس پہ شاید کیس ہو جائے، لیکن ابو ہریرہ پہ کوئی کیس نہیں ہوتا۔ اس نے توہین کی نبی کی زوجہ کی، اور ہزاروں کی تعداد میں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں، لیکن وہ علی ابن ابی طالب جو بچپن سے لے کے جوانی تک رسول خدا کے ساتھ رہے اس کی حدیثیں کم نقل کی جاتی ہیں، ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ نقل کی جاتی ہیں۔ یہود کا اثر عالم اسلام پر آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک حدیث جو عالم تشیع صحیحوں میں ملتی ہے، جب قم کا ایک بہت بڑا عالم گیارہویں امام سے ملنے جاتا ہے اور گیارہویں امام سے تقریباً 9 سے 11 سوال کرتا ہے، تفصیلی سوالات ہیں، امام فرماتے آج ان سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا. کہتا ہے مولا کون دے گا؟ امام نے اشارہ کیا ایک 5 سال کا بچہ آتا ہے، امام فرماتے اس سے سوال پوچھ. وہ امام زمانہ تھے، امام زمانہ نے تفصیلی سوالات کے جواب دیے. اس نے ایک سوال کیا کہ مولا دوسرے مکتب کے لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ کچھ شخصیات کو اسلام میں مانتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں نا ان کا ایمان کامل تھا، ان کے ایمان میں بھی شک تھا، ان کے اسلام میں بھی شک تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کو اسلام کو نہ ماننا ہوتا وہ ابو سفیان کی طرح کھڑے ہو جاتے، وہ دوسروں کی طرح کھڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے پہلے جیسے اسلام کی دعوت آئی انہوں نے فلفور ایکسیپٹ کر لیا. اگر دل میں نفاق ہوتا، اگر اسلام کی دشمنی ہوتی وہ کم از کم کھڑے تو ہو جاتے، ریزسٹنس تو دکھاتے، لیکن انہوں نے کوئی مقاومت نہیں کی، وہ فوراً مسلم بن گئے. امام نے فرمایا کیونکہ انہوں نے یہودیوں سے سن لیا تھا محمد کامیاب بھی ہوگا اور حکومت بھی بنائے گا، انہوں نے محمد کے لیے پلاننگ نہیں بنائی تھی، محمد کے جانے کے بعد حکومت کے لیے نقشہ بنا دیا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ ظاہر میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو گفتگو مستدلل کرنی پڑتی ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آج وہ ٹائم میں اتنا وقت نہیں ہے. کل میں انشاءاللہ تقریباً 10 سے 15 حوالے جات ہیں زمخشری کی کتاب سے، صحیح بخاری سے، طبری سے، شرح صحیح بخاری سے، جہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کا کتنا اثر تھا. باب جواز امام مالک اور امام شافعی باب جواز بناتے ہیں کہ کیا ہم یہودیوں سے دعائیں لے سکتے ہیں، کیا ہم یہودیوں سے ذکر لے سکتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہاں لے سکتے ہیں. ان کا شاگرد ان سے سوال کرتا ہے کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں، کیا قرآن میں اس کا کوئی جواز موجود ہے؟ فرماتے قرآن میں تو نہیں ہے لیکن سیرت صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے دعائیں لی تھیں، وہ جواز بنا دیتے ہیں. یعنی اہل سنت میں یہ باب جواز ہے کہ آپ کسی یہودی سے لے سکتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو سنائے جائیں گے کہ کس طرح وہ معاشرہ مدینے کا تھا کیسا. یعنی آپ جب معاشرے کو سمجھیں گے تو آپ کو ثقیفہ سمجھ میں آئے گا، جب آپ معاشرے کو سمجھیں گے تو آپ کو حالات سمجھ میں آئیں گے. آج کا مسلمان کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی جائے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. بالکل اسی طرح کہ امام رضا جب شہادت امام حسین کے دن آتے تھے، مولا سر سے امامہ اتارتے تھے اور ننگے پاؤں کر کے بازار میں چلتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، گھر میں کوئی انتقال ہو گیا؟ امام فرماتے کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. تو تعجب سے پوچھتے تھے جس کی شہادت کو اتنے دن گزر گئے لیکن منع ایسے رہے ہو کہ جیسے کل حسین کا انتقال ہوا ہو یا شہادت ہوئی ہو. امام فرماتے تو نے سچ کہا، اگر ہم شہادتیں اپنے دادا حسین کی شہادت کو ایسے نہ مناتے تو فرما جیسے مسلمان غدیر کو بھول گئے کہ غدیر ہوا بھی تھا، ایسے اگر ہم نہ مناتے تو آج تم بھی یہی کہتے. کیا کوئی کربلا ہوئی تھی؟ کیا ممکن ہے کہ معاشرہ اپنے نبی کی نواسیوں کو بے چادر و مخنا بازار میں لے جائے، اپنے نبی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ آج بے ضمیر کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے، کیونکہ مسلمان کی غیرت شاید حسین کے قتل پہ رک جاتی لیکن یہ مسلمان بھی سن کے پریشان ہو جاتا ہے، تھا ایسا اس معاشرے میں کیا؟ کیوں یہ معاشرہ اتنا مردہ ہو گیا تھا؟ کیوں یہ لوگ اتنے بے ضمیر ہو گئے تھے؟ کیوں ان کی غیرتیں ختم ہو گئی تھیں کہ دیکھ رہے تھے یہ کس کی نواسیاں ہیں؟ یہ نبی کی نواسیاں ہیں لیکن ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے. تو جب تک معاشرے کو سٹڈی نہ کیا جائے، آج لوگوں کے ذہنوں میں جمود پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. وہ زمانہ ٹل گیا، وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم لوگوں کے ذہنوں پہ لوک لگا لیتے تھے کہ اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جب تعجب سے کہا جاتا ہے، ایک طرف اہل سنت کے عالم دین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مشاجرات صحابہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، یا آپ خارجی ہو جاؤ گے یا آپ رافضی ہو جاؤ گے. آج آپ کسی جوان کو روک نہیں سکتے. یہ ذہنوں کو جمود، جیسے انجماد فکر کہتے ہیں، جمود ذہنی کہتے ہیں، یہی جمود شیعت میں پیدا کیا جا رہا ہے. یعنی ایک نقطے پہ روک دو، اس نقطے سے باہر اس کو جانے نہ دو. ایک نقطہ ہے کسی کی عزت کو اس کے دل میں مجسمہ بنا دو، اس کے دل میں بت بنا دو، اس سے باہر جانے نہ دو. حالانکہ اگر وہ تاریخ میں جائے گا پریشان ہو جائے گا، ایک صحابی دوسرے صحابی کا قتل کر رہا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے جنگ کر رہا ہے اور جنگ کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، پھر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. بھائی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے. بھائی ایک راستہ مشرق کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ مغرب کی طرف جاتا ہے، ہم کیسے اس کے پیچھے چلیں؟ اگر اس کے پیچھے چلے تو مشرق میں پہنچ جائیں گے، اگر اس کے پیچھے چلے تو مغرب میں پہنچ جائیں گے. اور ان کی عقلوں پہ مہر لگ گئی ہے، حالانکہ خود روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط صراط المستقیم، خدا کہتا ہے راستہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں راستے ہزاروں ہیں. اللہ کا راستہ تو ایک ہے، یہ فخر کیجئے کہ اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو جو راستہ علی کا تھا وہی راستہ حسن کا تھا، وہی راستہ حسین کا تھا، وہی راستہ میرے آقا زین العابدین کا تھا. ان کے راستے میں آپ تردد نہیں دیکھیں گے، ان کے راستے میں کبھی ارتجاج نہیں دیکھیں گے، یہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. تو فرمایا یہ جمود فکری سے آپ مسلمانوں کو نکالیے، خود اپنی قوم کو نکالیے، وہ ذہن کو فریز کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یشعرون، لہم آذان لا یسمعون، کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ظاہری معنی ہے، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا اس دیکھنے کی بات نہیں کر رہا، خدا حقیقت کے پردوں کو ہٹانے کی باتیں کر رہا ہے. کانوں سے آپ ٹی وی کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، مجلس کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، لیکن خدا کوئی اور آواز کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے جو حق کی آواز ہے. اسی طرح جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب تک ہم ان چیزوں کو روئے کار نہیں لائیں گے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے بیدار لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ پیدا ہونا ضروری تھا کیونکہ انسان مختار ہے، انسان مجبور نہیں ہے. 100 لوگوں کو آپ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ خدا نے اسے قوت اختیار دیا ہے تو ان 100 میں سے ایک تو ایسا ہوگا جو اپنے اختیار سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے اپنی باتوں کو پہچانے گا اور پہنچائے گا، جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہیں، یا مولانا اسحاق صاحب تھے، یا ایسے بہت سارے ان کے علماء جنہوں نے حقانیت اہل بیت کی کچھ باتیں کیں اپنی ہی کتابوں سے، اور اتنا ڈر اور اتنا خوف ان کے مدارس میں پھیل گیا کہ ان کے بڑوں نے فتویٰ دے ڈالی کہ فلاں کو سننا حرام ہے، فلاں کی مجلس سننا، محفل میں جانا، اس کا کلپ دیکھنا، فتویٰ لگا لی کہ حرام ہے. کوئی قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں زبردستی نہیں ہے. خدا اپنی توحید کے لیے کہتا ہے کہ کسی کی تقلید مت کیا کرو. یعنی اگر کوئی مولانا کہے نا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو بچپن میں تو پڑھ لیا، لیکن بڑے ہو کر اس کی تقلید نہیں کرنی. بڑے سے بڑا مرجع کہے کہ کہو محمد رسول اللہ، آپ نے بچپن میں تو کہہ دیا، لیکن نہ کسی مجتہد کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی کاتب کی ہمیں تقلید نہیں کرنی. اصول میں تقلید اسی لیے حرام تھی کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. آج اصول میں بھی پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ہم فروع میں بھی مقلد ہیں اور اصول میں بھی مقلد ہیں. فروع میں تو تقلید واجب ہے کیونکہ وہ عقلانی ذریعہ تھا، لیکن اصول میں تقلید حرام ہے. اصول میں سوچنا ہے، جس خدا کے لیے سجدہ کر رہے ہو، مسجد میں آ کر روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہو، کبھی سوچا وہ ہے تو کیسا ہے، ہے تو کہاں ہے، ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے بارے میں سوچنا ہے. رسول کو ہی رسول کیوں نہیں مانا، مسیحیوں نے نہیں مانا، علی کو ہی امام کیوں مانا؟ قیامت ہے تو کہاں ہے، ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو جب تک انسان سوچتا نہیں تو منزل یقین تک نہیں پہنچتا، اور جب منزل یقین تک نہیں پہنچتا تو منزل تسلیم تک نہیں پہنچتا، اور جب منزل تسلیم تک نہیں پہنچتا تو یہ نماز اس کے لیے معراج کیسے بنے؟ یہ تو تقلیدی نماز ہے، اس نماز میں اس کو لذت کیسے ملے؟ اس کی نماز میں بہجت جیسا گریا کیوں نہیں؟ اس کی نماز میں علی ابن ابی طالب جیسی لذت کیوں نہیں؟ اس کا مطلب جو نماز میں 20 سال کی ایج اور عمر میں پڑھ رہا تھا، اگر وہی نماز میں 40 سال میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب میرا اسپریچل لیول ابھی تک بڑھا نہیں ہے، میری معرفت بڑھی نہیں ہے، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، میں فریز ہوا پڑا ہوں، اور جب مر جاؤں گا تو پھر انسان کے پردے ہٹیں گے. ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ بھائی میرا بینک بیلنس دن بے دن بڑھ رہا ہے، میری مادیت اور مٹیریل لائف بڑھ رہی ہے، میرا گھر پہلے پرانا تھا آج نیا ہے، میں پہلے بائک پہ چڑھتا تھا آج میں گاڑی پر ہوں، لیکن سوال یہ ہے آج تمہارا روحانی مقام کہاں پر کھڑا ہے؟ آج تمہاری عبادات کہاں پہ کھڑی ہیں؟ آج تمہاری معرفت کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ کب ہوگی؟ جب ہم پہلی کلاس سے نکل کر دوسری کلاس میں جائیں گے. اگر پڑھنے والوں نے لوگوں کو پہلی کلاس میں رو کے رکھا، پہلی کلاس اصول کی تھی، آج تک ممبر سے ولایت علی کو ثابت کیا جاتا ہے. ایک اہل سنت نے مجھے کہا کہ مولانا مجلس میں جاتے ہیں اپنے علماء کے جمعے کے خطبوں میں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، کہ آپ کے مکتب میں اور اہل بیت نے آپ کو اتنا علم دیا جس کی آپ کو قدر نہیں ہے. لیکن ان کے پاس جائیے, ان کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کے خطبوں میں جائیں گے آپ کو تعجب ہوگا. خطبے کی ابتدا اس سے ہوتی ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, فلاں کافر ہے, ساری یہ باتیں ہوتی ہیں. یعنی مزاروں پہ جاؤ تو یہ بدعت ہے, اس کی محفل میں نہ جانا یہ بدعت ہے. صرف مٹیریل یہی ہے کہ بدعت ہے, کفر ہے, شیعہ کافر ہے. تو اس نے کہا, میں نے خود اپنے مولانا کو چٹھی لکھی, میں نے کہا مولانا ہم سمجھ گئے کہ شیعہ کافر ہیں, اب آگے بھی تو کچھ بتاؤ, زندگی کیسے گزارنی ہے, دین اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. لیکن یہ سارے مطالب آپ کے پاس ہیں. دیکھیے, اگر کوئی آدمی کسی یونیورسٹی میں جائے اور 10 سال کے بعد بھی پوچھا جائے, بھائی ابھی کیا پڑھ رہے ہو, ابھی تک بیچلر میں ہوں, 15 سال کے بعد جاؤ پوچھو اب کہاں پہنچے, کہنے ابھی بھی بیچلر میں ہوں, تو وہ یونیورسٹی بھی اسے نکال دے گی کہ بھائی آپ ہماری یونیورسٹی کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہو. بھائی بیچلر کی, پھر ماسٹر کرو, پھر پی ایچ ڈی کرو, پھر کوئی تھیسز لکھو, کوئی ڈاکٹر بن کے باہر نکلو. لیکن یہ اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ بچپن سے بڑھاپے تک فرش ازا پہ آ رہے ہو, ابھی تک پہلی کلاس میں ہو, لیکن مولا نکالتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں اس کو پھر آنے دو, جب تک زندہ ہے یہ فرش ازا پہ آئے. ہم ابھی تک بیان کیا کرتے ہیں, کس کو نہیں پتا مولا بہادر تھے, کس کو نہیں پتا مولا شجاع تھے, کس کو نہیں پتا کہ مولا کسی میدان سے بھاگے نہیں, وہ سارے بھاگ گئے تھے, یہ سب کو پتا ہے. لیکن انہی باتوں کو الگ الگ انداز میں بیان کر کے طنزیہ گفتگو کی جاتی ہے. خطیب کا نقطہ جب تک طنز پہ ختم نہ ہو تب تک مجمع واہوا نہیں کرتا. یہ مزاج کراچی میں نہیں تھا, لیکن ڈیولپ ہو رہا ہے, ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہو رہا ہے. علماء نے اس مزاج کو ختم کر دیا تھا, لیکن آج صاحب امامہ اسی مزاج کو پھر لا رہے ہیں. آپ علمی گفتگو کے ذریعے سے تبرع پڑھیں, یہی کل میں جب یہود کا پڑھوں گا تو وہ بھی ایک طرح کا تبرع, لیکن علمی تبرع ہے. علمی تبرع پہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. وہی کام جو محمد علی انجینئر مرزا کر رہا ہے, آپ اس کا علمی جواب دیں نا. علمی جواب ان کی کتابوں سے دیا جاتا ہے. آپ حدیث پڑھیے, آپ روایت پڑھیے, مناظرہ علمی ہونا چاہیے, نہ کہ مناظرہ طنز والا ہونا چاہیے. جب علمی مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں جواب علمی آتا ہے, لیکن جب آپ طنزیہ مناظرہ کرتے ہیں اور طنزیہ گفتگو کرتے ہیں, اس سے کوئی شیعہ نہیں بنتا, اس سے نفرت اور بڑھتی ہے. اگر ایران نے شیعت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے دنیا میں, عالم اسلام میں آج ایک ملک بتائی جہاں پر آپ جائیں وہاں پہ شیعہ نہ ہوں. برکت انقلاب کو جب آپ دیکھیں گا پریشان ہو جائیں گے. افریقہ کی وہ کون سی کنٹری ہے, یورپ کا وہ کون سا ملک ہے, وہ کون سا شہر ہے جہاں پہ امام حسین کی اذان نہ ہو اور مجلس کو بپا نہ کیا جائے. صرف انگلینڈ میں اور لندن میں 300 علماء ہیں, 300 علماء جب نشست ہوتی ہے پریشان ہو جائیں گے. یورپ کے لوگ انگلینڈ کو اپنا منی حوزہ مانتے ہیں, جب مولانا کی ضرورت پڑتی ہے تو لندن سے منگواتے ہیں. یہ کس کی برکت تھی؟ وہ لوگ, وہ فیملیز جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری نسل سے کوئی مولانا بنے گا, لیکن لوگ دین کی طرف گئے, اسلام کی طرف گئے. تو دو طرح کی سوچیں ہیں. ایک وہ سوچ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر واٹس اپ پہ علی علی کرو. ایک وہ سوچ ہے جو مجاہد بنو اور میدان عمل میں علی ابن ابی طالب کا نام بلند کرو, کہ مولا فرماتے کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا, ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ذلت نہ بنو. مثال کے طور پہ, پہلے امام بارگاہ یہاں بنا ہوا نہیں تھا, آپ نے کوئی ایسی چیز لی, مثلاً کوئی شادی ہال تھا, اس کو کسی نے وقف کر دیا امام بارگاہ کے لیے. جب وہ امام بارگاہ کے لیے وقف ہوا, اب اس بلڈنگ کو اگر مجھے حسینی بلڈنگ بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے ظاہری اس کی شکل و صورت کو بدلنا پڑے گا. میں نے وہاں پہ کالے کپڑے لگا لیے, میں نے وہاں پہ امام حسین کا نام لگا دیا. اب جب دور سے گزرنے والا گزرے گا تو کیا کہے گا؟ یہ کیا ہے؟ امام بارگاہ ہے. وہ بلڈنگ کو دیکھ کے نہیں سمجھے گا امام بارگاہ ہے, کیونکہ پہلی اس کی شکل پر وہ شادی ہال والا کلچر تھا تو شادی ہال کہلاتے تھی. جب میں نے اس کی ظاہری شکل و صورت, یعنی اس کی زینت کو جب میں نے بدلا, تو اب مجھے پتا چلنے لگا یہ امام بارگاہ ہے. اسی طرح انسان انسان ہے. اگر آپ کے کپڑے جسم پر نہ ہو تو پتا نہیں چلے گا کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کون وہابی ہے, اور کون مسیحی ہے, اور کون یہودی ہے. یہ آپ کا ظاہری حلیہ بتاتا ہے. سر پہ امامہ رکھا اور کالا لباس پہنا تو آپ نے کہا شیعہ مولانا ہے. جنا کیپ رکھی اور مونچھوں کو تھوڑا چھوٹا کر دیا تو پتا چلا یہ کسی اور مکتب سے آئے, اور داڑھی مونچھیں منڈوا لی اور فیشنی کپڑے پہن لیے تو پتا چلا یہ کسی اور سوچ کا مالک ہے. اس کا مطلب, جب بدن پہ زینت آتی ہے تو مکتب کا پتا چلتا ہے, مذہب کا پتا چلتا ہے, دین و ایمان کا پتا چلتا ہے. لیکن اگر یہ ظاہری لباس بدن سے ہٹ جائے تو کیسے پتا چلے میں مومن ہوں؟ اگر میں نے امامہ اتار لیا اور لباس ابا قبا اتار لی اور بالکل سمپل لباس میں چل رہا ہوں تو کیسے پتا چلے گا یہ علی والا ہے، کیسے پتا چلے گا یہ محمد رسول خدا کا ماننے والا ہے؟ تو فرمایا اصل تبدیلی ظاہر کی تبدیلی نہیں ہے، اثر تبدیلی اندر کی تبدیلی ہے، تمہارے اندر سے پتا لگنا چاہیے کلیم نبی طالب کا ماننے. ایک علم وہ ہے جو اپنے گھر کے چھت پہ لگاتے ہو، ایک علم وہ ہے جو دل کے قبلے پہ لگاتے ہو. یہ وہ کردار تھا جو حضرت عباس نے بیان کیا. اگر امام حسین کربلا جا رہے ہیں تو مولا کو عباس کی ضرورت ہے، سیدہ زینب کی ضرورت ہے. کربلا سے اگر عباس کو نکال دیں تو کربلا ادھوری ہے، کربلا سے اگر بی بی زینب کا کردار نکال دیں تو کربلا ادھوری ہے. تو تصور کیجئے کہ امام زمانہ کو کسی عباس کی ضرورت نہیں ہے، کہ امام زمانہ کو کسی زینب کی ضرورت نہیں ہے. انقلاب اور ظہور تب ہوتا ہے جب ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. انسان کسی غلامی کو پسند کرتا نہیں ہے. مثلا میں آپ کو کہہ دوں صبح 7 بجے اٹھنا ہے، 10 بجے آپ کو یہ ناشتہ کرنا ہے اور ناشتے میں یہ چیز کھانی ہے، شام کو پھر آپ کو شام کا کھانا کھانا ہے اور یہ چیز کھانی ہے، آپ ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن برداشت کریں گے، 4 دن برداشت کریں گے، لیکن آخر میں آپ کی برداشت جواب دے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ غلامی کو پسند نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی جیئے، کوئی آپ کو ڈکٹیٹ نہ کرے. ڈکٹیٹرشپ سے لوگ اسی لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب جو آپ کو پسند ہوگا آپ وہ کھائیں گے، آپ میری غلامی میں نہیں آئیں گے. تو عجیب انسان ہے جو ظاہری غلامی کو پسند نہیں کرتا، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ اندر کی غلامی کو کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کا نفس جو اسے کہتا ہے یہ اس کی بات پہ عمل کیوں کرتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا علی گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سیدہ بیمار ہیں، بستر پر لیٹی ہوئی ہیں. مولا فرماتے سیدہ زندگی گزر گئی جب سے شادی ہوئی، آپ نے علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا. بی بی فرماتی علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹی علی غریب ہے اور کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ انجام نہ دے سکے. یہ ایک اخلاقی نصیحت بھی ہے عورتوں کے لیے کہ شوہر سے کبھی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کیا کرو کہ شوہر بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے. لیکن فرمایا علی جس بھی چیز کی ضرورت تھی آپ خود لا لیتے تھے. مولا نے فرمایا پھر بھی شوہر ہوں، دل کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو، میں لاؤں تمہارے لیے کچھ. تو بھی فرماتے اگر آپ اصرار کر ہی رہے ہیں، بیمار ہوں، دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں. مولا فوراً فلفور گھر سے باہر جاتے ہیں، قمبر آ بازار میں دیکھ کہیں پہ انار ملتا ہے کہ نہیں. پوری بازار دیکھ لیتے ہیں لیکن پتہ چلا کہ انار کا موسم نہیں ہے اور کسی کے پاس انار نہیں ہے. پہلی مرتبہ سیدہ نے کچھ مانگا. مومن سوچ تو سکتا ہے نا کہ وہ امام جو اشارہ کرے کائنات اسے نہ نہیں کہتی، اس کے لیے انار کو بنانا اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن مولا دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ شیو ہم نے بھی تمہاری طرح ایک نارمل زندگی گزاری ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے اعجاز کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاری ہے. ہمیں بھی جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مولا علی کام کرنے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سمپل زندگی جیسے ہم گزارتے ہیں ویسے اہل بیت گزارتے تھے. کہ کل کو یہ نہ کہے کہ انہوں نے تو زندگی اعجاز کے ذریعے سے گزاری، ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، اہل بیت کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان تھا. ایسا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ علی ایک یہودی ہے، سنا ہے وہ انار کو اسٹور کر کے رکھتا ہے، جائیے شاید اس کے پاس آپ کو انار مل جائے. مولا یہودی کے گھر پہ آتے ہیں، یہودی نکلتا ہے، امام فرماتے سنا ہے کہ تمہارے پاس انار ہیں. کہ علی انار تو سارے ختم ہو گئے، ایک ہی انار پڑا ہوا ہے اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے. امام نے فرمایا کہ میری زوجہ بیمار ہے اور زندگی میں انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج انار کی خواہش کی ہے، میں دگنی قیمت دوں گا، اگر ہو سکے وہ مجھے دو. اس نے کہا اگر آپ مانگتے ہیں تو آپ کے لیے تیار ہے. فوراً جاتا ہے اور مولا کے لیے لاتا ہے. انار غالباً 2 درہم کا تھا، امام نے اس کے ہاتھ پہ 4 رکھے. منصف تھا، یہودی تھا پر منصف تھا. اس نے کہا یا علی جب 2 درہم کا ہے تو میں 4 کیوں لوں؟ اور آج مسلم مارکیٹ میں چلے جائیے، جب کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے ہم قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، کم نہیں کرتے. یہودی ہے لیکن باصفت ابا کردار تھا. اس نے کہا علی میں 2 ہی درہم لوں گا، 4 نہیں لوں گا. امام نے فرمانی 2 انار کی ہے، 2 سیدہ کی طرف سے اپنے پاس رکھ لو. اب انار لے کر مولا خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہے ہیں، اچانک کسی خرابے سے کسی فقیر کے رونے کی آواز آئی۔ یہ بحث الگ ہے، میں زینت کی بحث پہ آؤں گا اور بڑی دلچسپ بحث ہے، کل اس پہ بحث کروں گا کہ قدرت ہے یہ جہان اور متکبران جہان اور شیاطین عالم بندوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں۔ شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے کیسے کرتا ہے۔ آواز آئی فقیر کی، ہو سکتا ہے کہ علی سنے اور نہ جائیں۔ مولا جیسے فقیر کے پاس پہنچے، کہا اتنے دن گزر گئے میں نے کچھ کھایا نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا۔ امام نے فرمایا کہو تمہارے لیے کیا لاؤں، کھانا لاؤں، کھجور لاؤں، جو کہو تمہارے لیے لاؤں، فقیر ہے دیکھ نہیں رہا، خدا بھی امتحان علی لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ زوجہ جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، آج انار مانگا، علی کو انار ملا، انار ہاتھ میں، راستے میں ایک فقیر نے آواز دی، مولا اس فقیر کے پاس آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا، نابینا ہے، کیا لاؤں تمہارے لیے، روٹی لاؤں، کھانا لاؤں، کھجور لاؤں، کا دل کرتا ہے کہ انار کھاؤں۔ اسی مقام پہ پتا چلتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اولاد اور زوجہ کی محبت زیادہ ہے۔ اس لیے حدیث کے جملے ہیں، جب فقیر تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ فقیر کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب کوئی مدد کے لیے تمہیں پکارتا ہے، کوئی مظلوم تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، یہ اس مظلوم کی آواز نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی آواز ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون ہے جو شتابہ شتابہ اس آواز کے پیچھے جائے، دوڑا دوڑا اس آواز اور اس مدد کے لیے جائے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ پیشور فقیر ہیں، فلاں فلاں ہے، ہم اس کو خیرات دے نہ دیں۔ علماء فرماتے ہیں تحقیق کرنا آپ کا کام نہیں ہے، اگر شک بھی پیدا ہوتا ہے دو، کم سے کم بھی رقم اسے دو۔ یہ صفت صفت اللہ ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، شک ہے کم سے کم اس کو دو۔ تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹنا چاہیے۔ فقیر نے کہا دل کرتا ہے انار کھاؤں۔ آپ سے ایک سوال ہے، فقیر تو نابینا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، مولا کہہ دیتے انار کا موسم نہیں ہے، توریا کر لیتے نا، وہ تو نہیں دیکھ رہا نا، مولا کہتے انار کا موسم نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی اور چیز لاتا ہوں۔ لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ نام کے صدیق نہیں ہیں، یہ حقیقت میں صدیق ہیں۔ امام نے کہا انار تو ہے میرے پاس، تمہارے نصیب بھی اچھے ہیں، لیکن تو بھی بیمار ہے، تجھے بھی انار کی ضرورت ہے، میرا بھی ایک بیمار ہے جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج اس نے مجھ سے سوال کیا، تو ایک کام کرتے ہیں، آدھا میں اپنے مریض کے لیے رکھتا ہوں، آدھا میں تجھے کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے دانہ دانہ نکالا اور اس فقیر کے منہ میں دیا اور اس نے کھایا۔ کھانے کے بعد کہا اب رخصت ہے، میں جا سکتا ہوں؟ کہا ہو سکتا ہے دوسرا آدھا بھی مجھے دو، سیدہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اب محبت زوجہ اور محبت خدا، ایک وہ ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یعنی خدا اپنی راہ میں کچھ مانگتا ہے، ایک طرف زوجہ کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے۔ مومن کہتا ہے مولانا توکل کہاں پہ کیا جائے؟ توکل نارمل زندگی کی حالت نہیں ہے، یجعلہ مخرجن ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب بندہ توکل کرتا ہے تو راستہ خدا وہاں سے بناتا ہے جہاں سے اس نے تصور نہ کیا ہو، جہاں سے اس نے گمان نہ کیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں بند گلی، جہاں پہ تمہیں کوئی راستہ نظر ہی نہ آئے، وہاں پہ مقام توکل ہے۔ کہ بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، سامنے رشوت مل رہی ہے، حرام کا پیسہ مل رہا ہے، اب یہ سمجھ رہا ہے اگر یہ پیسہ نہیں لوں گا بیوی مر جائے گی، بیٹا مر جائے گا، بالکل بند گلی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، یہاں پہ توکل کیا جاتا ہے۔ توکل یہ نہیں کہ 10 لوگ مدد کرنے والے ہوں اور کہو میں نے اللہ پہ توکل کیا، نہیں عزیزو، توکل وہاں پر ہے جہاں پہ کوئی راستہ نظر ہی نہ آئے، سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جائے، اب خدا کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں سے تو نے بھی نہیں سوچا تھا، یہ مقام توکل ہے۔ مولا علی نے توکل کیا، وہ آدھا انار بھی اس فقیر کو دے دیا۔ اب گھر جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، زوجہ پوچھیں گی علی انار لایا؟ مولا کیا کہیں گے، ہاں ملا تو تھا لیکن راستے میں آ رہا تھا، کسی فقیر نے مانگا اور میں نے دے دیا۔ اب تصور کریں کوئی عام زوجہ ہوتی، وہ شوہر سے لڑ پڑتی کہ تمہیں فقیر مجھ سے زیادہ عزیز تھا، کہ بیوی بیمار ہے اور ایک ہی انار تھا، کچھ اور اسے دے دیتے۔ سب سے زیادہ راہ اسلام میں جو پرابلمس کریٹ کرتی ہیں وہ فیملیز کرتی ہیں، بیٹا بیٹی زوجہ رشتہ دار، کہ تمہارا کام کیا ہے دین کے پیچھے لگے ہوئے ہو، دوسروں کو دیکھو انہوں نے زندگیاں بنا لی، گھر بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، اور تم دین کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہی وہ مسائل تھے جو اہل کوفہ میں تھے، کہ ہم تو حسین کی مدد کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن بیوی روک لیتی تھی، بیٹا روک لیتا تھا، زوجہ روک لیتی تھی، اگر تم جاؤ گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو سب سے زیادہ جو دین میں مسائل پیش آتے ہیں وہ فیملیز کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن مولا کو پتا تھا یہ کوئی عام زوجہ نہیں ہے، یہ سید النساء العالمین ہے، جیسے ہم فکری ہم آہنگی کہتے ہیں. معصوم فرماتے شادی اس سے کرو فکر تمہاری ملے. آج ہم سوشل لائف کو تو دیکھتے ہیں کہ سوشل لائف ہماری مل رہی ہے کہ نہیں، اگر میں پیسے والا ہوں وہ پیسے والی ہو، اگر میں غریب ہوں تو وہ غریب ہو، لیکن فکر کو نہیں دیکھا جاتا. سب سے زیادہ مسائل جو کریٹ ہوتے ہیں شادی ہونے کے بعد، جب فکر نہیں ملتی تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، جب فکری ہم آہنگی نہیں ہوتی تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن علی کے گھر میں کبھی جھگڑا نظر نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ فکر ملتی تھی، فکری ہم آہنگی تھی، لیکن توکل کیا خدا پر. مولا گھر میں داخل ہوئے، عجیب روایت کے جملے ہیں، جب گھر سے گئے تھے بی بی کے وجود میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ بسترے سے کھڑی ہو سکیں، گھر کا کام کر سکیں، لیکن مولا فرماتے اب جیسے گھر کے اندر داخل ہوا کیا دیکھا، سیدہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور گھر کے کاموں میں مشغول ہیں. تعجب سے مولا نے پوچھا سیدہ ٹھیک ہو گئی، کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں علی جو انار آپ نے بھیجے تھے اس میں سے میں نے ایک انار کھایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی. مولا تعجب سے پوچھتے ہیں میں نے کب بھیجے؟ کہ علی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص دروازے پر آیا اور اناروں کی پیتیاں دے کر گیا اور کہا کہ یہ انار علی نے سیدہ کے لیے بھیجے ہیں. یقیناً یہ وہی تھا جو بچپنے میں حسنین کا جھولا جھلاتا تھا. عزیزو یہاں پہ دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک نتیجہ تو سب نے سنا ہوا ہے لیکن ایک نیا نتیجہ ہے. پہلا نتیجہ یہ ہے جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو خدا دس کر کے واپس کرتا ہے. مولا نے ایک انار دیا، انار کی پیتی آ گئی. دوسرا یہ ہے اگر وہ یہودی والا انار مولا گھر میں لاتے اور سیدہ کھاتی کیا اس میں شفا تھی؟ نہیں. لیکن جب وہ انار مولا نے اللہ کی راہ میں دیا، جب دس انار گھر میں آئے اس میں خدا نے کیا رکھی؟ شفا رکھی. جب آپ فقیر کو 100 روپیہ، میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں اس 100 سے گوشت خریدوں، مرغی خریدوں، جب یہ گھر میں آئے گی اس میں شفا نہیں ہے. اگر لیکن اس کو میں صدقہ دے دیتا ہوں اور اس 100 کے بدلے میں جو 1000 میری جیب میں آتا ہے اس 1000 سے میں جو بھی چیزیں لیتا ہوں اور گھر لے جاتا ہوں، میرے بچوں کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. اس لیے فرمایا کہ جب صدقہ دیتے ہو 70 بیماریاں 70 بلائیں گھر سے ٹلتی ہیں. آج تک مومن کو خمس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، بھائی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تمہارے مال میں برکت بھی آتی ہے اور شفا بھی آتی ہے. یعنی اگر سیرت اہل بیت پہ عمل کیا جائے تو جسم کو بھی شفا ملتی ہے، روح کو بھی شفا ملتی ہے. باتیں تو سمپل ہیں، میری آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، آنسو تو وہی ہے، رنگ بھی وہی ہے، ذائقہ بھی وہی ہے. اگر یہ آنسو بیٹی کے غم میں بہے، اگر یہ آنسو باپ کے مر جانے پہ بہیں، ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن وہی آنسو رنگ بھی وہی ہے، ذائقہ بھی وہی ہے، اگر حسین کے غم میں بہے تو خریدار جناب فاطمہ بن جاتی ہے. یہی میرے قدم ہیں، اگر کراچی سے کسی اور شہر پیدل چل کے جاؤں تو ان قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن یہی قدم اگر نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں، نہ گوش بدلا، نہ ہڈیاں بدلیں، نہ وجود بدلا، قدم تو وہی ہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں اب ان قدموں کی خاک کو ملائک اپنے پروں سے لگاتے ہیں. اس لیے دعائے ندبہ کے جملے ہیں کہ میرے شیعہ اعلیٰ منابر من نور، یہ نور کے منبروں پہ قیامت میں بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت کس سے ہے؟ حسین ابن علی سے ہے. نسبت کا احترام کریں، عزت اسی نسبت کی ہے. آج جب مجلس میں آتے ہو شیعہ علی کہا جاتا ہے. کس کا شیعہ؟ علی ابن ابی طالب کا شیعہ. دلوں کو جنت البقیع لے جائیں، کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کو. ہم تو چند دن روتے ہیں نا، لیکن امام زمانہ فرماتے ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. امام رضا فرماتے ہیں شیعو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو. ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں لیکن سیدہ کا واسطہ برداشت نہیں کر سکتے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور آج پرساد خود امام حسین کو بھی اور امام زمانہ کو بھی سب مل کے. السلام علی الحسین. Oh.
سب مل کے بلند آواز، وَأَلَا أَوْلَادَ الْحُسَيْنِ وَأَلَا أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے، السلام
سے سنتے ہو، سب سے زیادہ جو امام رویا ہے وہ امام سجاد، لیکن علماء فرماتے ہیں سجاد 40 سال روئے، لیکن 1000 سال گزر گئے اب تک امام زمانہ خون کے آنسو شہیدوں کے جنازے امام نے اٹھائے،
ہزاروں شہیدوں کا دکھ امام زمانہ کے سینے میں ہے. مجھے نہیں معلوم آج کی رات میرا امام زمانہ کہاں ہے, شاید مولا کربلا میں موجود ہو یا شاید نجف میں علی کی مظلومیت پہ رو رہے ہوں, یا شاید شام میں بی بی زینب کے روزے پہ ہوں, لیکن میرا دل کہہ رہا ہے آج کی رات امام زمانہ جنت البقیع میں ہوں گے. ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رہے ہوں گے, شاید دعا کر رہے ہو اماں زہرا دعا کرو, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, اماں دعا کرو میرا ظہور ہو میں اس ظالم سے بدلہ لوں او جس نے آپ کی پسلیاں توڑے, جس نے آپ کے گھر کو آگ لگائی. اما زہرا دعا کرو میں اس ظالم سے بدلہ لوں او جس نے میری بھوپھی زینب کی چادر چھینی. اے خدا تجھے مظلومیت امام زمانہ کا واسطہ, ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے, ہم سب کو امام کے عوان و انصار میں شریک فرما دے. اے خدا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے, ہم سب کو بھی شہدائے کربلا میں شریک فرما. ایک مومن کے لیے بہترین موت شہادت کی موت ہے, اے خدا ہم سب کو شہادت کے درجے پہ نافذ فرما. بہترین شہادت لشکر امام زمانہ کی شہادت ہے, ہم سب کو لشکر امام میں شہادت نصیب فرما. یہ دعا ہمیشہ کیا کریں, جناب بھائی سلمان کی دعا ہے, اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, اے خدا ہم سب کو عقل سالم عطا فرما, جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. ہمارے گھروں سے ہر طرح کی نظر بد و پریشانی و شر اشرار کو دور فرما, اپنی برکتوں کو رحمتوں کو ہم سب کے گھروں پہ نازل فرما. اے خدا دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود اور امریکہ کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد وعلیٰ.